मंगल 30 अक्टूबर के सैरवीन के साथ नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। बच्चादानी तब्दील करके माँ बनाने का एशिया का पहला कामयाब तजर्बा। एक माँ नहीं अपनी बेटी को बच्चादानी अतिया की।
मम्मी को ही पूछा पहले, मम्मी ने बोला कि मेरा अच्छा है तो दूसरों को क्या पूछने का। अच्छा। मम्मी ने खुद ही सामने से ही बोला कि मैं तैयार हूँ।
तफसील जरा देर बाद, सैरवीन में पहले सुनिए आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। इंडिया के शहर पुणे के गैलेक्सी अस्पताल में पैदा होने वाली राधा एक ही दिन में मुल्क भर में मशहूर हो गई हैं। राधा यूट्रस यानी बच्चादानी के ट्रांसप्लांट से पैदा होने वाली एशिया पैसिफिक में पहली बच्ची हैं। खबर की तफसीलात सुनिए फरहत जावेद से।
गुजरात की रहने वाली मीनाक्षी वेलांद पहली खातून हैं जो यूट्रस के ट्रांसप्लांट से मां बनी हैं। डॉक्टर शेल्श ने रहम के ट्रांसप्लांट की तफसील बताते हुए कहा कि यूट्रस की पैवंतकारी के वक्त सिर्फ रहम का ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इसके साथ की नसों का नहीं, इसलिए इस तरीके के हमल में दर्द ज़ह नहीं होता। आमतौर पर इस किस्म के ट्रांसप्लांट के लिए डोनर यानी रहम मादर का अतिया करने वाली खातून की उम्र 40 और 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि राधा प्रीमेच्योर बच्ची है, ताहम वो आईसीयू में नहीं है। डॉक्टर के मुताबिक इस वक्त माँ और बेटी दोनों सेहतमंद हैं।
पाकिस्तान भर में सहाफती तंजीमों ने मीडिया हाउसेस की जानिब से कारकुनों को मुलाजमतों से बड़ी तादाद में निकालने के खिलाफ एहतजाज किया है। वक्त टीवी की नशरियात बंद होने के बाद आज दफातर भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामान के सामने सहाफती रहनुमाओं ने पकौड़ों का स्टॉल लगाकर मुनफरिद एहतजाज किया। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने इस बारे में कहा,
जो जल्दी से बेरोजगार हुए उनके साथ हजारे यज्ञ के लिए पकौड़ों के स्टॉल लगाए जाएंगे। पकौड़ों का स्टॉल लगा दिया गया है। अब हमारा जो स्टॉल लगा है वो भी रात भी अभी इधर है, कल भी इधर है। आप हजरात से दरखास्त है कि फौरी तौर पर जो जो ये मैसेज सुन रहा है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचे, ताकि पाकिस्तान भर में मीडिया हाउसेज में जो छांटियां चल रही है, जो तनखाओं का लेट हो रहा है, उसका हम कोई ना कोई यहाँ से जो है वो हल लेकर थे।
जर्मनी में 100 उम्र रसीदा और ज़ईफ मरीजों के कत्ल के मुकदमे की समाअत के आगाज पर साबिक नर्स ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। 100 मरीजों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नर्स निल्स हुगल पहले ही 6 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में हैं। तफ्तीशी अहलकारों का कहना है कि उन्होंने शुमाली जर्मनी के 2 अस्पतालों में ज़ईफ मरीजों को अद्वियात की इतनी ज़्यादा मकदार दी जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। हुकाम का कहना है कि निल्स हुगल उन मरीजों को दोबारा होश में लाकर अपने काम करने वाले साथियों को मुतासर करना चाहते थे, ताहम वो नाकाम रहे। इंडोनेशिया में जकार्ता में गिरकर तबाह होने वाले फजाई कंपनी लॉयन एयर के तैयारे के मुसाफिरों की तलाश के लिए ड्रोन और सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। खबर की तफसील सुनिए जफर सैयद से।
हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले तैयारे पर सवार 189 अफराद में से कोई शख्स जिंदा नहीं बचा है। जहाज का मलबा और जाती इस्तेमाल की अशिया समंदर की सतह से जमा की जा रही हैं। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि जहाज परवाज के 13 मिनट बाद ही हादसे का शिकार क्यों हो गया। हुकाम का कहना है कि कॉकपिट से ट्रैफिक कंट्रोल का राबता मुनक़ते होने से लम्हों कबल ही बोइंग 737 के पायलट से स्वीकारनो हटा के हवाई अड्डे पर वापसी के लिए कहा गया था। बीबीसी को मिलने वाले टेक्निकल लॉग से मालूम होता है कि बाली से जकार्ता जाते हुए जहाज को तकनीकी खराबी का सामना था।
लातिनी अमेरिका के मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले पनाहगुजिनों के कारवां का अमेरिका की तरफ सफर जारी है, जिसके बाद पेंटागन की जानिब से मेक्सिको के साथ सरहद पर 5,200 इजाफी फौजी भेजे जा रहे हैं। खबर की तफसील नाजिश सफर की जबानी।
जनरल टेरेंस ओशोनिसी का कहना है कि इस ऑपरेशन का मरकज टेक्सास, एरिजोना और कैलिफोर्निया होंगे। ऑपरेशन का नाम फेथफुल पेट्रियट रखा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे काबिल कारवां को हमले से मुशाबे करार देते हुए कह चुके हैं तारकीने वतन को सरहदों पर अमेरिकी फौज तैयार मिलेगी। जबकि अप्रैल में अमरीकी सदर के कहने पर इजाफी 2100 नेशनल गार्ड्स के एहलकारों को पहले ही सरहद पर तैनात किया जा चुका है। कारवां अमरीका से अब भी 1000 मील के फासले पर है।
जंगली हयात के तहफ़ के आलमी इदारे WWF के मुताबिक हालिया अशरों के दौरान इंसानों की जानिब से जंगली हयात का हद से ज्यादा इस्तेमाल आलमी सतह पर उनके पैदावार में कमी का सबब है और गुज़िश्ता 44 सालों में चलने वाले, रिंगने वाले, तैरने वाले जानवरों और परिंदों का 60% सफाया हुआ है। रिपोर्ट की तफसील सुनिए शुजा मलिक से।
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की हालिया रिपोर्ट में पॉलिसी साजों पर जोर दिया गया है कि वो देरपा तरक्की के लिए नए अहदाफ तय करें। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जमीन का सिर्फ चौथाई हिस्सा इंसानी कार्रवाइयों के असरात से महफूज है और ये तनासब 2050 तक 10 गुना बढ़ जाएगा। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगलात की कमी पर चंद इलाकों में किसी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन समंदरी जंगलात के तनाजुर में ये सूरत हाल खराब हुई है।
ये BBC उर्दू सर्विस है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रई म्यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुर्रशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शहराओं की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इंडिया के मगरबी रियासत महाराष्ट्र में डॉक्टरों की एक टीम ने मुल्क में बच्चेदानी के ट्रांसप्लांट का पहला कामयाब ऑपरेशन किया है। इसके बाद बांझपन का शिकार मीनाक्षी अपनी नई कोख से जन्म देकर माँ बन चुकी हैं। एशिया में कोख के ट्रांसप्लांट के बाद बच्ची की पैदाइश का ये पहला केस है। मीनाक्षी के पेट में उनकी वालिदा के रहम मादर की पेवंदकारी की गई थी। ये ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा है और सिर्फ अमरीका और स्वीडन में ही कुछ मर्तबा कामयाबी के साथ किया गया है। पुणे से हमारे साथी मेरुश कोनूर की रिपोर्ट सुहेल हलीम की जबानी सुनिए। ये रिपोर्ट एक सौती झलक से शुरू हो रही है।
मुझे अपना खुद का बच्चा, अपना माँ बनने की खुद फीलिंग चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया।
ये मीनाक्षी हैं, वो खुद अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। जदीद तरीन मेडिकल साइंस उनकी मदद को आई और 18 अक्टूबर को उन्होंने एशिया में बच्चेदानी के ट्रांसप्लांट के बाद पैदा होने वाले पहले बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर शैलेश पुंतमपेकर। डॉक्टर पुंतम बेकर का कहना है कि उनकी खुद मां बनने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी और उनकी वालदा का अज़्म भी बहुत मजबूत था। मीनाक्षी नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा किसी और औरत की कोख में पले। इससे हमें भी बहुत एतमाद मिला। मीनाक्षी वलांद की शादी 9 साल पहले हुई थी, लेकिन बच्चेदानी में मसाइल की वजह से कई मरतबा इस्कात हमल हुआ और एक बार मुर्दा हालत में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो और उनके शौहर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर पुंतम बेकर से उन्हें बच्चेदानी के ट्रांसप्लांट के बारे में मालूम हुआ, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए कानूनन सिर्फ उनकी बहन, वालदा या खाला की बच्चेदानी ही इस्तेमाल की जा सकती थी। मीनाक्षी वलांद।
मम्मी को ही पूछा पहले। मम्मी ने बोला कि मेरा अच्छा है तो दूसरों को क्या पूछने का। अच्छा। मम्मी ने खुद ही सामने से ही बोला कि मैं तैयार हूँ।
बच्चेदानी के ट्रांसप्लांट की कोशिशें 2001 में शुरू हुई थी और सिर्फ अमेरिका और स्वीडन में कुछ डॉक्टरों ने कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन किया था और कामयाब ऑपरेशनों की तादाद भी बहुत कम है। ट्रांसप्लांट के बाद IVF टेक्निक के जरिए जनीन को नई बच्चेदानी में नस्ब किया गया। 32 हफ्तों बाद सिजेरियन ऑपरेशन से कबल अज़ वक्त बच्ची की पैदाइश हुई और मीनाक्षी उसी कोख से माँ बन गई जिससे वो खुद पैदा हुई थी।
कुछ अलग ही महसूस हो गया था क्योंकि कितने टाइम के बाद हमको ये मौका मिला था और ये दिन भी कितने टाइम के बाद आया था।
डॉक्टर पुंतम बेकर कहते हैं कि बच्चेदानी के न होने या ठीक से काम न करने की वजह से दुनिया भर में बहुत सी औरतें माँ नहीं बन पाती।
गर्भाशय प्रत्यारोपण तुम्हारा बायोलॉजिकल स्वतः
कुछ लोग सरोगेसी या दूसरी औरतों की कोख का सहारा लेते हैं, कुछ बच्चे गोद लेते हैं, लेकिन बच्चेदानी का ट्रांसप्लांट एक और दरवाजा खोल रहा है। लेकिन माहिरीन मानते हैं कि अभी ये तकनीक नई है और इसके बहुत से ऐसे तिब्बी, अखलाकी और कानूनी पहलू हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, क्या माँ और बहन के अलावा भी बच्चेदानी डोनेट करने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या बच्चेदानी के लिए एक बैंक बनाया जा सकता है? सवाल बहुत हैं। बच्चेदानी के ट्रांसप्लांट की सहूलत ने बिलाशुबा माँ बनने की ख्वाहिशमंद औरतों के लिए एक नया दरवाज़ा खोला है, लेकिन फिलहाल सबके लिए नहीं। वो मंजिल अभी दूर है। سہیل حلیم، بی بی سی دلی.
سہیل حلیم کی اس رپورٹ میں آپ نے سنا کہ اس آپریشن کے بعد یا اس یوٹرس ٹرانسپلانٹ کے بعد کئی سارے سوال ہیں، جن میں کئی سوال یہ بھی ہیں کہ اس آپریشن کے چیلنجز کیا ہیں، کیا یہ بانجھ خواتین کے لیے امید کی کرن ہے، اور کیا سیروگیسی کو کی موجودگی میں یہ بہتر آپشن ہے. انہیں تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے میں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے دلی میں آئی وی ایف اسپیشلسٹ شلپا تیواری سے بات کی اور پوچھا کہ انڈیا میں ہونے والا یہ آپریشن کتنا مختلف یا منفرد ہے.
بہت ہی خاص بات ہے، ڈاکٹر سیلیش پنتانگکر نے یہ آپریشن لیپروسکوپی سے کیا ہے. باقی سارے ملکوں میں یہ آپریشن اوپن سرجری سے ہوا ہے، جو پیٹ کھول کے سرجری ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر سیلیش نے یہ لیپروسکوپک دوربین کے دوارا یہ آپریشن کمپلیٹ کیا ہے، جو بہت ہی بہترین بات ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ یوٹرس ٹرانسپلانٹ کے آپریشن میں سٹیجز ہوتے ہیں، تو وہ کیا کیا سٹیجز ہوتے ہیں؟
بہت ہی لانگ پروسیجر ہے. سب سے پہلے تو ہمیں آئی وی ایف سے ایگ نکال کے ایگ فریز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ اسی کو یوٹرس ٹرانسپلانٹ کرو گے جس کے انڈے آپ کے پاس ہیں، کیونکہ اگر انڈے ہی نہیں ہوں گے تو آگے پریگنینسی میں آپ کو پریشانی جائے گی. تو سب سے پہلے تو ایک آئی وی ایف کا پروسیجر چلتا ہے اور انڈا فریز کیا جاتا ہے. اس کے بعد مریض کا یوٹرس ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے اور مریض کو بہت ہی اسٹرانگ امیونو سپریسو ڈرگس، جس سے مریض کی امیونٹی اٹھے نہ وہ فورن باڈی کو ایکسیپٹ کر پائے، یہ چلائی جاتی ہیں. اس کے بعد جو انڈا ہم نے پہلے سے فریز کیا ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور جب اگر ہوپ فلی چیزیں اچھی جا رہی ہیں، بہتر جا رہی ہیں اور پریگنینسی کنٹینیو کرتی ہے، تو 32-33 ویکس پہ سیزیرین کے دوارا مریض کا بچہ نکالا جاتا ہے، ڈلیوری کری جاتی ہے. لیکن بات وہیں ختم بالکل نہیں ہوتی. اس سے آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ اس کے 6-7 ہفتے بعد وہی یوٹرس ہم باہر نکال دیتے ہیں.
اچھا، استعمال کے بعد وہ باہر نکال دیتے ہیں؟
بالکل، دیٹ از وائی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ٹیمپرری پروسیجر ہے. آپ نے ڈالا، یوز کیا اور باہر، اٹ از اے نان وائبل آرگن. یہ کڈنی نہیں ہے جو ہمیں زندگی بھر لگنی ہے.
اوکے،
تو مجھے لگتا ہے صرف ڈلیوری تک بات ختم نہیں ہو جاتی، ہمیں اس کے آگے فالو کرنا بہت ضروری ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ اس سارے پروسیس میں جو اسٹیجز آپ نے بتائی ہیں، ان میں خطرے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟
خطرے کافی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے ملٹیپل آپریشن، بہت ساری سرجریز مریض کو انڈرگو کرنی ہے، جس کے اپنے خطرے ہیں. ہر سرجری کا، چاہے وہ سمپل سے سمپل سیزیرین ہی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے خطرے ہیں. تو اگر مریض کو یہ تین پروسیجر سے گزرنا ہے تو اس کے اپنے کمپلیکیشنز ہیں. اس کے بعد بھی، کیونکہ ایک کمپلیکیٹڈ سرجری ہے یوٹرس ٹرانسپلانٹ، ہو سکتا ہے اس کے کارن اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں جس کے لیے اسے ریویو سرجری کرنا پڑے. تو صاف کہا جاتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو ملٹیپل سرجری سے گزرنا پڑے گا. اس کے بعد جیسا میں نے بتایا کہ امیونو سپریسو ڈرگز یوز ہوتی ہیں جو آپ کی امیونٹی کو کم کرتی ہے. تو مان لیجئے کہ کوئی بھی پرسن کسی بھی انفیکشن کے لیے بہت ایزلی ایکسپوزڈ ہے، چاہے وہ فنگل، وائرل، بیکٹیریل انفیکشن ہو، تو مریض کو ایک بہت ہی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ابھی کہنا کہ ایک بانجھپن کے لیے بہترین سولیوشن ہے بہت ارلی ہوگا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا.
شلپا، ابھی آپ نے بتایا کہ یہ صرف ایک ٹیمپرری فیز ہوتا ہے، یوٹرس لگا کے بچے کے بعد پھر نکال دی جاتی ہے. تو جو آفٹر کیئر ہوتی ہے آپریشن کے بعد کی، ایک تو وہ بتائیں، دوسرے یہ بتائیں کہ ٹرانسپلانٹ کی اس طرح سے انکریجمنٹ یا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے جبکہ سیروگیسی ایک آپشن تو موجود ہے نا؟
ٹھیک ہے، میں دونوں سوال کا جواب دوں گی. سب سے پہلے تو جیسے ہی یوٹرس ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک طرح سے مریض ہاسپٹل باؤنڈ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ امیونو سپریسو ڈرگ پہ ہے، وہ باہر ایٹماسفیئر کو بالکل بھی ہم ایکسپوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے ٹرانسپلانٹ سے لے کے ڈلیوری تک پیشنٹ ہاسپٹل میں بند ہے اور بہت ہی مہنگی ایکسپینسو دوائیوں کا خرچ اٹھا رہا ہے، تو یہ ایک پریشانی ہے ہی. دوسرا، میں بالکل آپ سے سہمتی دوں گی کہ پریزنٹ سچویشن میں سیروگیسی اور ایڈاپشن دونوں ایک بہتر آپشن ہے کمپیئر ٹو یوٹرس ٹرانسپلانٹیشن. لیکن میرے خیال سے سائنس میں، میڈیکل سائنس کے لیے ایک اچیومنٹ ہے، تو اتنی جلدی اس کو نالیفائی کرنا بھی جلد بازی ہوگی. ہم انتظار کر سکتے ہیں اس کے بہتر ریزلٹس کے لیے، لیکن ہاں، پریزنٹ سچویشن میں سیروگیسی ایک بہت ہی بہترین آپشن ہے.
جی شلپا، یوٹرس تو اکثر اور وجہ سے بھی نکالی جاتی ہے، دوسری عورتوں کے کینسر ہے یا کوئی اور وجہ ہے. یہ بتائیں کہ چاہے وہ عطیہ دینے والی ہو، مطلب ڈونیٹ کرنے والی ہو عورت یوٹرس اپنی، یا نکال دی جائے، تو کیا وہ ایک معمول کی زندگی بسر کرتی ہے آفٹر، لائک یوٹرس نکالے جانے کے بعد؟
مطلب آپ ڈونر کی بات کر رہے،
ڈونر ہو یا جس کی بھی یوٹرس نکالی جائے، ڈونر کی بھی اور دوسرے کی بھی، کہ ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے فزیکل؟
فزیکل دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج آف لائف میں یوٹرس نکالا گیا ہے. है ना, अगर हम बोले कि प्यूबर्टी या अर्ली एज ग्रुप बिलो 45 और 40, तो डेफिनेटली इसका असर है अगर साथ में अंडाशय ओवरी निकाल दी गई है. अगर सिर्फ यूट्रस निकाला है तो सिर्फ सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन की परेशानियां हो सकती हैं. अगर ओवरी मरीज के अंदर है जिससे महिला वाला हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है, तो एक तरह से वो एक नॉर्मल लाइफ जीती है, क्योंकि यूट्रस किसी नॉर्मल बिना रीज़न के तो निकाला नहीं जाता. कोई डिजीज होगी इसीलिए ही निकाला गया होगा. तो मुझे लगता है एक नॉर्मल सर्जरी में अगर यूट्रस निकला है तो इतनी परेशानियां नहीं आनी चाहिए, स्पेशली अगर उसकी ओवरी अंडाशय छोड़ दिया गया है.
अच्छा ये बताएं कि जो औरतें मां नहीं बन सकती उनके लिए इस ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन जो है वो मतलब इससे क्या कहेंगे कि ये फाइनल है कि अब ऐसी औरतों के लिए उम्मीदें बन चुकी हैं कि वो माँ बन सकती हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? हालांकि अभी आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है और इसको हम फाइनल नहीं कह सकते, लेकिन किस हद तक इम्कानात हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं?
ओके, देखिए दो कॉमनेस्ट इंडिकेशन है यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन का प्रेजेंट सिचुएशन में, वो यही है उन महिलाओं के लिए जिनको जन्मजात यूट्रस नहीं है, है ना, जिसे मुलेरियन एजेनेसिस कहते हैं, जिनका यूट्रस है ही नहीं, उन्हें पता है कि वो कभी भी मां बन नहीं सकती हैं. मैं कहूँगी कि डेफिनेटली एक रे ऑफ होप है, अगर ये ऑप्शन बेहतर होता है, यूट्रस ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन उनको देना चाहिए, और एक ये इंडिविजुअल महिला की चॉइस है कि वो सब कुछ जानते हुए भी इन कॉम्प्लिकेशन से गुजरना चाहती है कि नहीं. तो अपार्ट फ्रॉम सरोगेसी एडॉप्शन, मुझे लगता है अब ये ऑप्शन आपको महिला को देना ही चाहिए.
तो ये बताएं कि इसे भी अब एक आम ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता, आपको लगता है कि इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी ये एक आम ऑपरेशन नहीं है. एक्सपेंसिव एक एस्पेक्ट है उसका, बहुत ही स्पेशलाइज्ड. आप देख सकती हैं हिंदुस्तान में बस एक डॉक्टर ने किया है, और पूरी दुनिया में अभी तक 13 यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं और सक्सेसफुल लाइफ बर्थ सिर्फ 3 हैं. तो मुझे लगता है बहुत ही स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, और स्पेशलिस्ट के साथ एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है इसको कामयाब बनाने के लिए. तो अभी ये आम जनता की अप्रोच से तो बहुत दूर है.
शिल्पा, मैं एक सवाल करना चाहूँगी एज ए खातून, क्योंकि आप भी एक खातून हैं, तो ये बताएं कि मेडिकल एथिक्स के लिहाज से इस किस्म का ट्रांसप्लांट माँ के तस्वुर को किस तरह बदल सकता है, जो एक कॉन्सेप्ट होता है माँ का?
देखिए मेडिकल एथिक्स को लेके इस केस में बहुत चैलेंजेस हैं. अभी तक इसको लेके कानून ही नहीं बने हैं. हिंदुस्तान में भी कानून नहीं है यूट्रस ट्रांसप्लांट के इंडिकेशन को लेके और इसके एथिकल इश्यूज को लेके. जो पहला ट्रांसप्लांट हुआ है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी की गई है. तो मुझे लगता है अभी मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरह का नॉन लाइफ सेविंग ऑपरेशन है, तो जिसमें मरीज की लाइफ नहीं बच रही है, उसको आप इतनी सर्जरीज और इतने कॉम्प्लिकेशन से एक्सपोज कर रहे हैं. मुझे लगता है मेरे पर्सनल व्यू में अभी ये एथिकल नहीं है.
तो अभी इंडिया में यूट्रस ट्रांसप्लांट की इजाज़त नहीं है, अभी को कानून नहीं है इस हवाले से?
मैं कहूँगी इजाज़त आपको स्टेट एथिकल कम्युनिटी से लेनी पड़ेगी, पर कोई लॉ गवर्नमेंट के द्वारा अभी डिफाइंड नहीं है.
लेकिन ये बताएं कि दुनिया भर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो एक एक्सेप्टेड है, काबिल-ए-कबूल अमल है, एक्सेप्टेड है, लेकिन यूट्रस ट्रांसप्लांट पर मेडिकल सर्कल्स में क्या नज़रियात हैं?
हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपने. देखिए कोई भी और ट्रांसप्लांट, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, वो मरीज़ की जान बचाने के लिए होता है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है. लेकिन यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन एक नॉन वायबल ऑर्गन का ट्रांसफ़र है, जिसमें अगर वो प्रोसीजर ना भी हो तो भी मरीज़ की ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा. तो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उसकी कोख में बच्चा हो, उसको इतने रिस्क को एक्सपोज करना, आई थिंक इसके लिए काफ़ी डिबोट होना भी बाकी है.
ये बताएं कि इस तरह के प्रोसेस से जो बच्चा पैदा होता है उसकी हेल्थ या सेहत का क्या हिसाब किताब रहता है?
देखिए एक बात तो डेफिनेट है कि इस प्रोसीजर के बाद प्री मेच्योर बेबी होगा. ठीक है, प्री मेच्योरिटी का ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन है अब हिंदुस्तान में भी. अभी तक जो 3 ट्रांसप्लांट हुए हैं उसमें बच्चे में किसी तरह की खराबी नहीं देखी गई है, लेकिन 3 के डेटा के साथ आप एनालिसिस नहीं बना सकते हैं. मुझे लगता है इंतज़ार करना पड़ेगा फॉर कंप्लीट एनालिसिस कि इतना क्या असर होता है बच्चे पे.
ये थी डॉक्टर शिल्पा तिवारी, जिन्होंने बच्चेदानी तब्दील करा के बांझ औरत के माँ बनने के ऑपरेशन के इखलाकी पहलुओं पर बात की. लेकिन हमारे साथ ही सकलैन इमाम ने इसी मौजू पर अभी रिसर्च की है, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. सकलैन, ये बताएं कि इस वक्त इस ऑपरेशन पर मेडिकल एथिक्स के हवाले से और क्या बातें हो रही हैं?
دیکھیں یہ ایک نیا موضوع ہے, جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا ڈاکٹر تیواری نے کہ ٹرانسپلانٹ اب تک جو ہوتے ہیں وہ لائف سیونگ کے طور پہ ہوئے ہیں, لیکن یہ لائف سیونگ کے زیادہ ایک عورت کی خواہش ہے کہ وہ ماں بننا چاہتی ہے, جس کے اور بھی رستے موجود ہیں, لیکن اس میں یہ جو ٹرانسپلانٹ ہے اس پر ابھی اب بحث کافی یعنی زیادہ تر نہیں ہوئی لیکن محدود حلقوں میں ہوئی ہے. مثال پر اس پہ ایک کتاب ایک لکھی ہے شیرون پرل ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اینبرگ اسکول آف کمیونیکیشن یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں, ان کی کتاب ہے فیس آن فیس اینڈ ٹرانسپلانٹ اینڈ ایتھکس آف دی ادر. تو اس میں انہوں نے کافی سارے موضوعات پہ بحث کی, اس میں اور خاص طور پہ جو یوٹرس ٹرانسپلانٹ ہے یعنی بچہ دانی تبدیل کرنے کا جو آپریشن ہے اس پر بنیادی بات یہ کی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کی کیا ضرورت ہے, دوسرے جس میں جو خطرات ہوتے ہیں وہ جو اس نے عطیہ دیا ہے اس کے لیے بھی, جس کو عطیہ دیا گیا یعنی جس کے یہاں ٹرانسپلانٹ کی گئی پیوند کاری کی گئی جس کے پیٹ میں اس کو بھی, اور جو فیٹس یعنی جو بچہ ماں کے پیٹ میں جو پل رہا ہوتا ہے اس کے لیے خطرات کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے ان کے بقول کہ کیا اس میں آگے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, پھر یہ کہ کیا عورت کی پھر شناخت یہی رہ جائے گی کہ وہ ماں بنتی ہے تو وہ عورت ہے, اگر نہیں بنتی تو اس لحاظ سے یہ ایک فیمنسٹ یعنی کے حوالے سے بھی بحث ہے کہ کیا عورت ہی یعنی ماں نہیں بنی تو وہ پھر عورت نہیں رہی, تو یہ ساری بحث ہے جو کہ آج کے دور میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کا ماں بننا اس کی عورت کی شناخت نہیں ہے بلکہ عورت کی ایک انسانی حیثیت بھی ہے.
آپ نے عورتوں کی بات کی لیکن یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر بھی تو ہوتے ہیں نا, تو کیا اس کا فائدہ ان کو ہوگا جو ماں بننا چاہتے ہوں ٹرانسجینڈرز؟
دیکھیے اس میں بھی جو دو مختلف یعنی باتیں تو کئی ہوئی ہیں لیکن مختصر عرض کروں گی, جو اس میں دو خاص باتیں جو ہیں وہ یہ کہ یہ ہے کہ جو اب تک جو آپریشن ہوئے ہیں ٹرانسپلانٹ کی یوٹرس ٹرانسپلانٹ کے, ان میں ایک چیز کا خاص خیال رکھا گیا کہ جس کے ٹرانسپلانٹ کی جا رہی ہے, ظاہر ہے یوٹرس لی تو گئی ہے کسی عورت سے ہی لیکن جس کو ٹرانسپلانٹ کی گئی ہے وہ نفسیاتی طور پہ ایک عورت ہونی چاہیے. اچھا ٹرانسجینڈر میں بھی کچھ مردانہ خصوصیت والے ٹرانسجینڈر تو کچھ عورتوں والی خصوصیت والے, تو اس پہ کوشش یہ کی گئی یعنی تھیریٹیکل بات ہے, ابھی تک کسی ٹرانسجینڈر پہ آپریشن نہیں ہوا ہے لیکن ٹرانسجینڈر ایک ایسا آپریشن کروا سکتا ہے تھیوری کے لحاظ سے یعنی عملی طور پر نہیں لیکن ایک نظریے کے لحاظ سے, تو ماں کے پیٹ میں بھی یوٹرس لگ سکتی ہے, لیکن کیا وہ لگائیں گے یہ بھی مستقبل کا سوال ہے.
ٹھیک ہے سقلین امام, آپ کا بہت بہت شکریہ. ادھر جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ حالیہ عشروں کے دوران انسانوں کی جانب سے جنگلی حیات کا حد سے زیادہ استعمال عالمی سطح پر ان کی پیداوار میں کمی کا سبب ہے. اپنی تازہ رپورٹ میں فلاحی ادارے کا کہنا ہے کہ 60% چلنے والے رینگنے والے تیرنے والے جانور اور پرندوں کا 1970 سے 2014 کے درمیان صفایا ہو گیا ہے. تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی ادارے WWF یا ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کی رپورٹ میں پالیسی سازوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ دیر پا ترقی کے لیے نئے اہداف طے کریں. لیونگ پلانٹ کے نام سے ہر دو سال بعد شائع کی جانے والی رپورٹ میں دنیا بھر میں جنگلی حیات کی صورتحال پیش کی جاتی ہے. رواں سال کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں زمین کا صرف چوتھائی حصہ انسانی کارروائیوں کے اثرات سے محفوظ ہے اور یہ تناسب 2050 تک 10 گنا بڑھ جائے گا. زمین پر یہ تبدیلیاں خوراک کی بڑھتی ہوئی پیداوار اور توانائی زمین اور پانی کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے ہیں. عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ریفورسٹریشن کی وجہ سے جنگلات کی کمی پر چند علاقوں میں کسی حد تک قابو پایا گیا ہے, لیکن سمندری جنگلات کے تناظر میں یہ صورتحال خراب ہوئی ہے. تانیا اسٹیل WWF کی برطانیہ کی چیف ایگزیکٹو ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ لوگوں کے قدرت کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کرنا ہوگا.
نتائج بڑے واضح ہیں اور حیرت انگیز طور پر ایک جیسے ہیں. ہم قدرتی ماحول کے تناظر میں یہ گراوٹ دیکھتے رہے ہیں, انسانی کاروائیاں اس کی اہم وجہ ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور قدرت کی تباہی کا منظر دیکھتے رہیں. ہمیں سیاسی سماجی اور معاشی طور پر اسے ناقابل قبول بنانا ہوگا تاکہ ہم قدرتی دنیا کو تباہی سے بچا سکیں.
WWF کی رپورٹ کہتی ہے کہ سمندری حیات خطرے میں ہیں. پلاسٹک سے ہونے والی آلودگی دنیا کے سمندروں بشمول ماریانا ٹرینچ کی گہرائیوں تک پھیلی ہوئی ہے. تازے پانیوں کی حیات جو جھیلوں دریاؤں اور نم زمین پر پائی جاتی ہیں ان کی تعداد میں 1970 کے مقابلے میں 83% تک کمی آئی ہے. ادارے نے قدرتی ماحول اور انسانوں کے لیے نئے عالمی معاہدے کی ضرورت پر زور دیا ہے, جیسا معاہدہ 2015 میں پیرس میں کیا گیا تھا. WWF کی برطانیہ کی سربراہ تانیا سٹیل.
یہ چونکا دینے والی بات ہے. اگر ہم اس کا موازنہ انسانی آبادی سے کریں تو یہ یورپ، امریکہ اور چین کی پوری انسانی آبادی کے ختم ہونے کے برابر ہے. یہ ایک حیرت انگیز تبدیلی ہے اور یہ 20 سال کے طویل عرصے پر مبنی ایک رپورٹ ہے، لیکن یہ بتا رہی ہے کہ قدرتی ماحول ختم ہو رہا ہے. ہم ہوا میں سانس لینے اور خوراک حاصل کرنے کے قدرتی ماحول پر انحصار کرتے ہیں.
اس رپورٹ کو مرتب کرنے کے لیے جو اعداد و شمار استعمال کیے گئے ہیں وہ اسی موضوع اور نوعیت کی مختلف تحقیقات سے حاصل کیے گئے ہیں، جو کہ دنیا بھر میں 4,000 مختلف حیات کے 16,700 نمونوں پر کی گئی ہے. اس تحقیق پر ادارے کے طریقہ کار پر بھی تنقید کی جا رہی ہے.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکو.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 انٹرنیشنل کل ابوظہبی میں کھیلا جا رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز میں کلین سویپ کیا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اب تک 18 T20 کھیلے جا چکے ہیں، جن میں سے 10 پاکستان نے جیتے ہیں اور 8 میں نیوزی لینڈ نے کامیابی حاصل کی. بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5واں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل جمعرات کو کھیلا جائے گا. سیریز میں بھارت کو اس وقت 2-1 کی برتری حاصل ہے. مینچسٹر سٹی نے ٹاٹنہم کو 1 گول سے شکست دے کر انگلش پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. ریال میڈرڈ نے مینیجر لوپیٹیگی کو برطرف کر دیا ہے، جس کا سبب ٹیم کی حالیہ مایوس کن کارکردگی ہے. ریال میڈرڈ کی ٹیم اس وقت لا لیگا میں 9ویں نمبر پر ہے اور گزشتہ دنوں اسے بارسلونا نے 5-1 سے شکست دی. لوپیٹیگی صرف 4 ماہ مینیجر رہے. اس سال جون میں انہیں اسپین کی ٹیم کے مینیجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا. ریال میڈرڈ نے لوپیٹیگی کی جگہ سینتیاگو سولاری کو عارضی طور پر مینیجر مقرر کیا ہے. سری لنکن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ارجنا راناتونگا کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. انہیں کولمبو میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص کی ہلاکت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ پیرس ماسٹرز کے دوسرے راؤنڈ میں پرتگال کے جواؤ سوسا سے مقابلہ کریں گے. اس ٹورنامنٹ میں عالمی نمبر 1 رافیل نڈال بھی حصہ لے رہے ہیں. برطانوی کھلاڑی کائل ایڈمنڈ گھٹنے کی تکلیف کے سبب پیرس ماسٹرز سے دستبردار ہو گئے ہیں اور اب وہ بقیہ سیزن سے بھی باہر رہیں گے. کائل ایڈمنڈ نے اس سال یورپین اوپن کا ٹائٹل جیتا ہے. آسٹریلوی کرکٹرز ایسوسی ایشن نے بال ٹیمپرنگ میں سزا یافتہ 3 کرکٹرز اسٹیو اسمتھ، ڈیوڈ وارنر اور بین کرافٹ پر سے عائد پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یاد رہے کہ یہ تینوں کرکٹرز اس سال جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میچ میں بال ٹیمپرنگ کے مرتکب ہوئے تھے.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے تھے عبدالرشید شکور. پاکستان کے شہر پشاور میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں نے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ انڈیا میں ایک کیمرامین کو جو کہ صحافت سے تعلق رکھتا تھا اسے ہلاک کر دیا گیا ہے. ان خبر کی تفصیلات ابھی آیا چاہتی ہیں. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی.
انڈیا کے شہر پونے میں یوٹرس ٹرانسپلانٹ سے پیدا ہونے والی رادھا ایشیا پیسیفک میں پہلی بچی ہے. ڈاکٹروں کے مطابق ماں اور بیٹی دونوں صحت مند ہیں. جرمنی میں 100 عمر رسیدہ اور ضعیف مریضوں کے قتل کے مقدمے کی سماعت کے آغاز پر سابق نرس نے اعتراف جرم کر لیا ہے. جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی ادارے WWF کے مطابق انسانوں کی جانب سے جنگلی حیات کے حد سے زیادہ استعمال کے باعث 60% چلنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے جانور اور پرندوں کا سن 1970 سے 2014 کے درمیان صفایا ہوا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہونے والے غیر ملکیوں کے بچوں کی امریکی شہریت ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان بھر میں صحافتی تنظیموں نے میڈیا ہاؤسز کی جانب سے کارکنوں کو ملازمتوں سے بڑی تعداد میں نکالنے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کی ریاست چھتیس گڑھ میں مبینہ ماؤ نواز شدت پسندوں نے ایک حملے میں قومی ٹیلی ویژن دور درشن کے کیمرامین کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس حملے میں سیکیورٹی کے دو اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب آئندہ ماہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم زور پکڑ رہی ہے۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
قومی ٹیلی ویژن دور درشن کے صحافیوں کی ایک ٹیم انتخابات کی کوریج کے سلسلے میں چھتیس گڑھ کے دنتےواڑہ ضلع کے گاؤں کے دورے پر تھی۔ جس وقت یہ ٹیم گاؤں والوں سے بات کر رہی تھی، مبینہ ماؤ نوازوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں دلی دور درشن کے کیمرامین اچیوتانند اور دو سیکیورٹی اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ چینل کے صحافی اور عملے کے بعد دوسرے لوگ اس حملے میں بچ جانے میں کامیاب رہے۔ دنتےواڑہ کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ابھیشیک پلو نے بتایا،
ایک گھٹنا میں جنپریدی کو بھی ہتیا کی کوشش ہوئی، اور دوسری جو میڈیا پرسنز کے اوپر جو کہ تین ستمبھ ہیں ڈیموکریسی کے، پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو، میڈیا، ان دونوں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ میڈیا پرسن کیمرہ مین اجند ساہو کو پن پوائنٹ پہ حملہ کر کے ہتیا کی گئی، اور دو دوردرشن کے جو رپورٹرز تھے، نیشنل رپورٹرز میں دلی سے آئے تھے، ان کو 150 میٹر رینگتے ہوئے گئے۔
ریاست کے وزیر اعلیٰ رمن سنگھ نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ماؤ نواز شدت پسند ریاست کے جمہوری عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔
یہ بہت ہی درباگیپورن اور نندنی گھٹنا ہے، اور اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سرکار نے اس پرکار کی حرکتوں کو بہت ہی گمبھیرتا پوروک لیا ہے۔
یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ریاست میں اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں۔ ریاست میں 12 اور 20 نومبر کو دو مرحلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ چھتیس گڑھ کے کئی اضلاع میں ماؤ نواز ایک طویل عرصے سے سرگرم ہیں، اور وقتاً فوقتاً سیکیورٹی فورسز سرکاری اہلکاروں اور عمارتوں پر حملے کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بیجاپور میں مبینہ ماؤ نوازوں نے ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکاروں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب نے مختلف صحافتی اداروں سے صحافیوں کی جبری برطرفیوں اور کارکن صحافیوں کے معاشی قتل عام کے خلاف سلسلہ وار تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں پشاور پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی کیمپ بھی لگایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی نے آج اس احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا اور وہاں صحافیوں سے بات چیت کی۔
پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو میڈیا آرگنائزیشن ہیں، اخبار کے دفاتر ہے یا ٹی وی چینلز ہیں، ان سے درجنوں صحافیوں کو جبری طور پر برطرف کیا گیا ہے۔ یہ جو برطرفیاں ہیں، اس کی تصویر ہمیں جو ہے وہ پشاور میں بھی نظر آتی ہے، لیکن پشاور میں یہ تصویر جو ہے انتہائی بیانک ہے۔ یہ بیانک کا لفظ میں نے اس وجہ سے استعمال کیا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ بیورو آفیسز ہے، اور بیورو آفیسز کے اندر زیادہ اسٹاف نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اطلاعات ہیں اس میں ایسی بھی ہے کہ بعض کیسز میں تو پورا کا پورا بیورو ہی جو ہے نا وہ فارغ کیا جا رہا ہے۔ اب تک 2 بیورو پشاور کے اندر ہمیں اطلاعات مل رہی ہے کہ ان کو فارغ کرنے کے جو ہے وہ ان کو مطلب یعنی مہلت دے دی گئی ہے کہ چند دنوں میں آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ جو برطرفیاں ہیں، اس کے خلاف پشاور میں جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب، انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور پہلے مرحلے میں پشاور پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی کیمپ قائم کیا گیا ہے، جس کے سامنے اس وقت میں موجود ہوں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں وہ بھی آ کے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک خاتون صحافی انیل شاہین، جس نے چند دن پہلے بطور احتجاج استعفیٰ دیا تھا اپنے ایک ٹی وی چینل سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انیل صاحب، آپ نے کیوں استعفیٰ دیا؟
ہمارے 4 بندوں کو فارغ کیا گیا ہے، جس میں 2 NLE کا اسٹاف جو تھا تو ڈپارٹمنٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے، ایک ڈرائیور اور ایک رپورٹر کو فارغ کیا گیا ہے۔ مزید بھی ہم کچھ لوگوں کے بارے میں سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ ہم نے مالکان کو ہر آپشن دی کہ ہم آفس چینج کر لیتے ہیں، ہم سیلریز 50% کٹوا دیتے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈے کہ ان لوگوں کو فارغ ہونے سے بچایا جا سکے, لیکن ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے ایک مہینے کے نوٹس پر, تو اس کے خلاف احتجاج کیا تھا. اور ابھی ہم یہاں کیمپ میں موجود ہیں, تو ہم دوسرے اداروں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جس کو بے دردی سے فارغ کیا جا رہا ہے, جن کو برسوں کی محنت جو ہے ان کی ضائع کی جا رہی ہے, تو اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. پوری کوشش ہے کہ جو سلسلہ ہے وہ رک سکے.
آپ کو کوئی وجہ بتائی گئی ہے یا آپ کے جو آپ کے آفس سے جو لوگ فارغ کیے گئے ہیں ان کو کوئی وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں فارغ کیا جا رہا ہے؟
اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اس وقت ادارہ بحران میں ہے, مالی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا, اور میرے خیال میں جو 5-6 بندے فارغ کیے گئے ان کی سیلریز ملا کے کوئی 70-80 ہزار کا جو ہے تو وہ خرچہ ان کو جو ہے وہ بچ سکتا ہے. میرے خیال میں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, اور بھی بہت سے طریقے ہیں اخراجات کم کرنے کے. ہم سالوں کام کرتے ہیں, سالوں یہ لوگ ہمارے سر پہ لاکھوں کی کمائی کر لیتے ہیں, اربوں کی کمائی کر لیتے ہیں, دوسرے بزنسز ہیں سب تمام مالکان کے, لیکن ایک ہی قلم پر ایک ہی ٹیلیفون کال پر اس طرح ایک مہینے میں ڈاؤن سائزنگ کرنا کہ جی مالی بحران ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. ایک ہی ریزن بتایا جا رہا ہے کہ ادارہ جو ہے تو اس وقت خسارے میں ہے. ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ مالکان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم مالکان کے حق کے لیے حکومت کے ساتھ لڑ پڑے اور مطالبہ کرے کہ ان کو اشتہارات دیے جائیں.
ہمارے ساتھ اس وقت پشاور کے سینئر فوٹوگرافر غفار بیگ صاحب بھی موجود ہیں, ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی فارغ کیے جانے کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. غفار بیگ صاحب, کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کو بھی نوٹس دیا گیا ہے؟
جناب یہ بات درست ہے, اور میرے 30 سے 35 سال تقریباً صحافت میں ہو چکے ہیں. میں نے افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا ہے, رشیا جس وقت اس وقت حصہ لیا ہے, طالبان 9/11, اور میں نے وہاں پہ قید بھی کاٹی ہے, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. لیکن میں 14 سال ہو گئے ہیں روزنامہ ایکسپریس پشاور میں میرے بحیثیت فوٹوگرافر, اور مجھے کنٹریکٹ لیٹر دیا گیا کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پرمنٹ کریں گے, پرمنٹ کے لیے میں نے کافی جدوجہد کی, لیکن یہ کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں کہ جی مالی بحران کی وجہ سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نوکری سے خود دستبردار ہوئیں, ریزائن دیں. میں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. میں نے کہا کہ مجھے اپنے ایک مہینے کی سیلری دینے کے بجائے مجھے 14 سال کے بقایا جات اپنے دیے جائیں. میرا اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے سوائے یہ میری 24,000 روپے تنخواہ کے علاوہ 25,000. میں جسٹس چیف جسٹس کے گھر کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے میں خود سوزی کروں گا, اور جسٹس ثاقب نثار کو یہ پیغام میں پہنچا دینا چاہتا ہوں, اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو کر لے, ورنہ یہ ایک جان جو ہے یہ جائے گی, لیکن ساتھ جو ہے بڑے بڑے کو جگائے گی. عمران خان جو ہے انصاف کا نعرہ لگا کے, عمران خان کو کہتا ہوں اب آؤ تم انصاف ہمیں دو. کہ
ہمارے ساتھ یہاں پہ خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر سیف الاسلام سیفی صاحب بھی موجود ہیں. سیفی صاحب, یہ احتجاجی کیمپ جس میں ابھی میں اس وقت بیٹھا بھی ہوا ہوں, یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی رہنما آپ لوگوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, تو جو چھوٹے ورکر ہے یعنی جو پی این ہے, جو این ایل ای ہے, ڈرائیور ہے, ان کو فارغ کیا گیا ہے, تو ان کی تو زیادہ تنخواہیں نہیں تھی, تو اب ان کے گھر میں تو چولہا بجھ چکا ہے.
جی بالکل, سب سے پہلے تو میں بی بی سی کے لسنرس کو یہ بتاؤں کہ ہم جس جگہ احتجاج کر رہے ہیں یہ پریس کلب کا وہ کارنر ہے جہاں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ جو اپنی آواز حکومت وقت تک یا متعلقہ فورم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہاں احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں, اور صحافی ان کی کوریج کرتے ہیں روٹین میں. یہاں کیمرہ مین, فوٹو جرنلسٹ اور رپورٹرز دوسرے لوگوں کا احتجاج کور کرتے ہیں, لیکن
آج ہم یہاں خود
بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. تو جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں بڑی حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو صحافی خود کیوں احتجاج کر رہے ہیں. یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے کہ صحافی خود خبر بن رہے ہیں, صحافیوں سے روزگار چھینا جا رہا ہے, صحافیوں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے. معاشرے میں اس وقت جو ہے پاکستان وہ ایسا ملک ہے جہاں روزگار دینے کی بات ہو رہی ہے, 1 کروڑ لوگوں کو ملازمتیں دینے کی بات ہو رہی ہے, حکومت وقت یہ دعویٰ کر رہی ہے, لیکن اسی ملک میں ایک ایسا شعبہ جس کو جمہوریت کا یا ریاست کا چوتھا ستون بولا جاتا ہے, اس سے درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے لوگ بے روزگار کیے جا رہے ہیں. یہاں پشاور میں 2 ایسے بڑے ادارے ہیں جو کہ پشتو نیوز چینلز ہیں, ان کے اخبارات بھی ہیں, ایک نیوز چینل سے 200 تک لوگ نکالے جا چکے ہیں.
یہ تھے رفعت اللہ اورکزئی, جنہوں نے صحافیوں کے احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا, وہاں ان سے بات چیت کی. امریکہ کی پونڈ معاملات کے شعبے یو ایس جیولوجیکل سروے کے ایک ملازم نے سرکاری کمپیوٹر پر ہزاروں پونڈ ویب سائٹس کھول دیں, جس سے سرکاری نیٹ ورک کے کمپیوٹرز نقصان دہ سافٹ ویئر اور میل ویئر سے متاثر ہوئے ہیں. اب امریکہ کی وزارت داخلہ نے ان ویب سائٹس کو بلیک لسٹ کرنے کا مشورہ دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف انٹیریئر کے انسپیکٹر جنرل نے 17 اکتوبر کو اس سلسلے میں ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یو ایس جیولوجیکل سروے کے امریکی ریاست ساؤتھ ڈکوٹا کے سوئی فالس شہر میں سیٹلائٹ امیجنگ کے ایک دفتر میں کام کرنے والے ایک سرکاری ملازم نے سرکاری کمپیوٹروں پر 9,000 سے زیادہ پرنوگرافک ویب سائٹس کھولیں جن کے ذریعے سرکاری نیٹورک کے کمپیوٹرز میں نقصان دہ میلویئر پھیل گئے۔ پون ویب سائٹس کھولنے والے سرکاری ملازم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے، لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس شخص کی پون ویب سائٹس دیکھنے کی لمبی تاریخ رہی ہے۔ آئی جی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سی پون ویب سائٹ سے تصاویر کو یو ایس بی ڈیوائس اور اینڈرائڈ سیل فون پر منتقل بھی کیا گیا تھا۔ ان ویب سائٹس کو کھولنے اور ان کے مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے نتیجے میں نہ صرف سرکاری نیٹورک کے کمپیوٹرز بلکہ اس شخص کی یو ایس بی ڈیوائس اور سیل فون پر بھی نقصان دہ میلویئر شامل ہو گیا تھا۔ آئی جی کی رپورٹ کے مطابق جو میلویئر کمپیوٹرز میں پھیلا ہے اس کے ذریعے کمپیوٹر سے ڈیٹا چوری کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس میلویئر کا تعلق کئی رینسم ویئر کے سائبر حملوں سے بھی تھا۔ سرکاری کمپیوٹرز پر کھولی گئی کئی پون ویب سائٹس روسی ویب سائٹ سے بھی جڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے روسی ان سرکاری کمپیوٹرز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ڈپارٹمنٹ آف انٹیریئر کے آئی جی نے تجویز دی ہے کہ اس طرح کی ساری ویب سائٹس کو بلیک لسٹ کر دیا جانا چاہیے۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کے ملازمین کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی ذاتی یو ایس بی ڈیوائس یا فون کو سرکاری کمپیوٹر سے نہ جوڑیں اور پون ویب سائٹس بھی سرکاری کمپیوٹرز پر کھولنا ممنوع ہے۔ آئی جی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب ان قوانین کی سختی سے پاسداری کی جانی چاہیے اور انٹرنیٹ سیکیورٹی پروٹوکالز کو مزید سخت بنایا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں نارتھ کیرولائنا کے ایک رکن کانگریس مارک میڈوز نے 3 مرتبہ قوانین لانے کے مقصد سے بل بھی پیش کیے جس سے سرکاری دفاتر میں پون ویب سائٹس دیکھنے پر مکمل پابندی لگ جائے گی۔ سرکاری دفاتر میں پون ویب سائٹس دیکھنے کے بارے میں مارک میڈوز نے کانگریس میں بل پیش کرتے ہوئے کہا،
This is not only disturbing, but it creates an unhealthy work environment that must be addressed.
یہ نہ صرف پریشان کن ہے بلکہ اس سے دفتر میں کام کرنے کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے نمٹنا ضروری ہے۔ مارک میڈوز نے مزید کہا کہ یہ شرمناک بات ہے کہ اس طرح کی ویب سائٹس کو فیڈرل گورنمنٹ کے دفاتر میں بلاک کرنے کے لیے کانگریس کو قوانین بنانے پڑ رہے ہیں۔ ابھی امریکی کانگریس میں اس سلسلے میں بل منظور نہیں ہوا ہے۔ پچھلے 15 مہینوں میں اس طرح کے سرکاری کمپیوٹرز پر پون ویب سائٹس دیکھنے کے کئی معاملات سامنے آ چکے ہیں جن میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور ٹیکس کی سرکاری ایجنسی IRS بھی شامل ہیں۔ موجودہ قوانین کے تحت سرکاری دفاتر میں پون ویب سائٹس دیکھنے والے ملازمین کو ہلکی پھلکی سزا کے علاوہ نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
پیر کو فضائی کمپنی لائنئر کے جو مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا اس کی تلاش اس وقت ڈرونز اور سونار کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ اب تک طیارے کے ملبے کے ٹکڑے اور مسافروں کا سامان تو ملا ہے لیکن کسی بھی شخص کے بچنے کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ بی بی سی کو حاصل طیارے کے تکنیکی لاک سے معلوم ہوتا ہے کہ پرواز سے ایک دن پہلے بالی سے جکارتا جاتے ہوئے بھی طیارے کو تکنیکی مسائل کا سامنا تھا۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے عبید ملک کی زبانی۔
پیر کے روز لائن ایئر کا ایک مسافر بردار طیارہ جکارتا سے پرواز کرنے کے بعد سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ فلائٹ GT610 کے لیے اس طیارے پر عملے سمیت 189 افراد سوار تھے جو جکارتا سے پنگال پنانگ نامی شہر جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق پرواز پر ایک شیر خوار بچہ، 2 کمسن بچے اور 178 افراد سوار تھے۔ اس کے علاوہ طیارے میں 2 پائلٹوں سمیت عملے کے 8 ارکان بھی شامل تھے۔ ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگایا گیا کہ یہ طیارہ ٹیک آف کے 15 منٹ کے بعد ہی گر کر کیوں تباہ ہو گیا۔ بی بی سی کو حاصل طیارے کے تکنیکی لاگ سے معلوم ہوتا ہے کہ پرواز سے ایک روز قبل بالی سے جکارتا جاتے ہوئے بھی طیارے کو تکنیکی مسائل کا سامنا تھا۔ لاگ کے مطابق طیارے کا ایک اعلیٰ ناقابل اعتبار ایئر سپیڈ بتا رہا تھا اور کپتان کو کنٹرول فرسٹ آفیسر کو دینا پڑا۔ اس کے علاوہ اونچائی کے حوالے سے بھی کپتان اور فرسٹ آفیسر کو مختلف معلومات مل رہی تھیں۔ لائن ایئر کے چیف ایگزیکٹو ایڈورڈ سریت نے منگل کے روز کہا ہے کہ طیارے کو پرواز سے قبل ٹھیک کر لیا گیا تھا۔ اس وقت ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے اور انڈونیشیا کی ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان نے ٹویٹر پر چند تصاویر بھی جاری کی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاز کے ملبے کی ہیں۔ طیارے نے مقامی وقت کے مطابق صبح 6:20 پر اڑان بھری۔ اسے پنگال پنانگ کے دپتی امیر ایئرپورٹ پر 1 گھنٹے میں پہنچنا تھا لیکن پرواز के 13 मिनट बाद ही इसका कंट्रोल टावर से रابطہ منقطع हो गया। पिंगौल पनानंग के सर्च और रेस्क्यू ऑफिसर ने मकामी न्यूज चैनल कॉम्पस को बताया कि पायलट ने जकार्ता के सुइकार्नो हाता बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर वापसी की दरख्वास्त की थी, जबकि इंडोनेशिया के डिजास्टर एजेंसी के सरबराह ने ट्वीट करते हुए कहा कि तैयारे का मलबा और उस पर सवार लोगों का सामान समुन्द्र में तैरते नजर आए हैं।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट आप उबैद मलिक से सुन रहे थे। उधर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल के तीसरे एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया है, जो मंसूबे के तहत 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बन जाएगा। इस हवाई अड्डे के इब्तदाई मराहल में 2021 तक सालाना 9 करोड़ मुसाफिरों की आमदरफ की गुंजाइश होगी, जो कि बतदरीज अगले चंद बरसों में बढ़कर 20 करोड़ तक पहुँच जाएगी। BBC Urdu.com की रिपोर्ट सुनिए फराज हाशमी की जबानी।
अमेरिका में अटलांटा का एयरपोर्ट इस वक्त दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जहां सालाना 10 करोड़ 40 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुहैया करने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस्तांबुल का ये एयरपोर्ट तनाज़ात से खाली नहीं है। इसकी तामीर में अब तक 30 मजदूरों की अमवात वाक़ हो चुकी हैं। सदर अर्दोगान ने जदीद तुर्की के क़याम की 95वीं सालगिरह के मौके पर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया, लेकिन ये सिर्फ अलामती था। लेकिन पहले हफ्ते में सिर्फ गिनती की ही चंद परवाज़ें इस एयरपोर्ट पर आएंगी। 12 अरब डॉलर की लागत से बना ये एयरपोर्ट सदर अर्दोगान के लिए नहायत अहम है, क्योंकि उन्हें तवक्को है कि इस मंसूबे की मदद से इस्तांबुल बैन अल-अक़वामी आमदोरफ़ का मरकज़ बन जाएगा, जहाँ से एशिया, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक को मिलाया जा सकेगा। इस्तांबुल का मौजूदा अतातुर्क एयरपोर्ट इस साल के आखिर तक मामूल की परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता रहेगा, लेकिन अगले साल से शहर के मरकजी एयरपोर्ट की हैसियत नए हवाई अड्डे को मिल जाएगी और अतातुर्क एयरपोर्ट निजी तौर पर इस्तेमाल होता रहेगा। नए एयरपोर्ट के मंसूबे के तहत पहले मरहले में सन 2021 तक इसमें सालाना 9 करोड़ मुसाफिरों की गुंजाइश होगी, जिसके बाद सन 2023 तक इसे बढ़ाकर 15 करोड़ और फिर सन 2028 तक 20 करोड़ तक पहुंचाने का इरादा है। इस्तांबुल के एशियाई हिस्से में वाक़ शहर के तीसरे एयरपोर्ट सबिया गोरकन पर इन तब्दीलियों का कोई असर नहीं होगा और वहाँ परवाज़ें मामूल के मुताबिक उड़ेंगी।
अपनी राय का इजहार करें,
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर,
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
सैरबीन आपके लिए BBC उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बारिशों की सबब हिना झील खत्म होती जा रही है। तफसीलात सुनिए मोहम्मद काजिम की जबानी।
हिना झील एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई है। सयाती मुकाम होने की वजह से यहाँ हर वक्त लोगों का रश होता था, मगर अब खुश्क होने के बायस ये वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी बलूचिस्तान के सरबरा आयतुल्ला दुरानी इसकी वजह तवील अरसे से बारिशें न होने को करार देते हैं।
और आहिस्ता आहिस्ता बारिशें भी आपके सामने है वो बिल्कुल कम हो गई है। इस साल तो तकरीबन सारे साल में एक दफ़ा बारिश हुई है, बारिशें नहीं है, बर्फबारी नहीं है, तो आना झील तो खुश होगी।
ये झील क्वेटा शहर से शुमाल मशरक में अंदाजन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आयतुल्ला दुरानी कहते हैं किस झील को अंग्रेजों के दौर में तामीर किया गया था, जिससे कसीर उल जैती फवायद हासिल करने थे।
हिना झील 1894 में मकमल किया गया। इस झील की तामीर का मकसद ये था कि यहाँ पे पानी स्टोर किया जाए, जिससे आसपास के तमाम इलाकों में वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। साइबेरिया से माइग्रेटेड बर्ड्स आते, उनको भी सर्दियों में तहफ़ हासिल हो, और इसके अलावा जो हमारा नेचुरल एको सिस्टम है वो भी बरकरार रहे।
कोटा शहर के करीब होने के बायस ये लोगों की तफरी का एक अहम मरकज था, जबकि किश्ती रानी वगैरह के लिए भी शायकीन अन्ना झील का रुख करते थे।
कोटा की ये वाहिद लेक है जहाँ पर واٹر سپورٹ جس میں کینوئنگ ہے، روئنگ ہے، کایاکنگ ہے، آپٹیمس سیلنگ ہے، بچے یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں۔
بارشیں نہ ہونے کے باعث انا جھیل گزشتہ سال بھی خشک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس میں موجود تمام مچھلیاں مر گئی تھیں۔ تاہم اس سال کے اوائل میں تھوڑی بہت بارش ہونے کے باعث جھیل میں 1.5 سے 3 فٹ پانی آ گیا تھا، مگر بعد میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر خشک ہو گئی، جس سے عام لوگ تفریح جبکہ کھلاڑی کشتی رانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ جہاں خشک سالی سے کوئٹہ شہر متاثر ہو رہا ہے، وہاں غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق چاغی اور نوشکی سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں اس کی وجہ سے صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا کی ریاست راجستھان میں اجمیر کے نزدیک ایک ایسا گاؤں ہے جہاں صدیوں سے کوئی پکا مکان نہیں بنا۔ دیومالی نام کے اس گاؤں کے باشندوں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی گاؤں میں پکے مکان بنائے گا اس پر مصیبت نازل ہوگی۔ گاؤں میں صرف ایک مندر اور پنچایت گھر کی سرکاری عمارت ہی پکی بنی ہوئی ہے۔ یہاں نئی نسل کے لوگ بھی پکا گھر بنانے سے ڈرتے ہیں۔ دیومالی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
پہاڑیوں اور چراگاہوں کے درمیان بسا ہوا دیومالی گاؤں، یہاں کے سبھی مکان کچے ہیں۔ یہاں صدیوں سے پکے مکان نہیں بنے ہیں۔ دیومالی کے باشندے بھگوان دیو نارائن کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدیوں پہلے بھگوان نے ان کے بزرگوں کو پکے مکان کی تعمیر سے منع کیا تھا۔
ہمارے بھگوان دیو ناتھ جی ملے، ان سے کہا کہ ایک تو کچے مکان رہنا، پکے مکان میں مانا، کچے مکان میں شدھتا ہوتی ہے۔ اسی طرح مطلب ہمارے یہاں پر ہم مہینے میں کچے مکان بنائے، تو ہم یہاں پر گائے کے گوبر سے پیڑ مل سے نیپتے ان کو، تو اس سے میں بھگوان کا بھی شدھتا ہوتی ہے۔ اس سے
تقریباً 200 مکانوں پر مشتمل گوجروں کے اس گاؤں کی زندگی پرانے طرز کی ہے۔ یہاں کا ذریعہ معاش دودھ اور کھیتی ہے۔ گاؤں میں صرف مندر اور پنچایت جیسی چند سرکاری عمارتیں ہی پکی بنی ہوئی ہیں۔ لوگوں کو یہ وہم ہے کہ چونے، اینٹ اور سیمنٹ کا گھر بنانے سے ان پر مصیبت نازل ہوگی۔
چونا کا مکان بنایا دو، جو وہ نیا چولہا بالیا، جی دن اس کے گھر والے کی آنچیں پری گئی، 8 دن تک آنچیاں گیوڑی ریر، پانچوں شکروار آئے جن بابا کا جا رہا ہاتھ جوڑیا، اس کی آنچیں کھل گئی کہ بھائی ان مکان پاڑ دے، ہوں پھر بھی پالیا نہیں، وہ خود ہی مطلب آپتی کر بیرام پٹ مر گیو۔
نئی نسل کے لوگ جو پڑھ لکھ گئے ہیں وہ بھی اپنے کچے مکان کی روایت کو توڑنے سے ڈرتے ہیں۔
من تو کرتا ہے پر بھگوان کا دیا وردان مانتے ہیں، ہم تو سب کچھ بھگوان پہ نربھر ہے۔
یہاں کے لوگ اپنی پرانی روایات اور کچے مکانوں کے ساتھ خوش ہیں۔ دیومالی گاؤں پوری طرح ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ دنیا کتنی ہی آگے کیوں نہ چلی گئی ہو، وہ اپنے مذہبی عقیدے اور اپنی دھارمک سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دیومالی، راجستھان۔
ہنا جھیل اور اجمیر کے نزدیک ایک ایسے گاؤں جہاں صدیوں سے کوئی پکا مکان نہیں بنا ہے، جس کا نام دیومالی ہے۔ ان کی تفصیلات کے بعد آئیے آج رخ کرتے ہیں پاکستان کے شہر لاہور کی جانب، جہاں دریائے راوی لوگوں کی سیر و تفریح کا باعث بنتا ہے۔ وہیں اس دریا پر اکثر لوگ آ کر اپنی جان بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر نہاتے ہوئے بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہیں ایک شخص ایسا بھی ہے جو پچھلے 47 سال سے بطور غوطہ خور تعینات ہے۔ ان 4.5 دہائیوں میں جہاں اس شخص نے دریا کی تہہ سے لاشیں نکالی ہیں، وہیں درجنوں زندگیوں کے چراغ بھی گل ہونے سے بچائے ہیں، یعنی لوگوں کو بچایا ہے۔ ہمارے ساتھی موسیٰ یاوری نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ان کے تجربات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔
ویسے تو دریائے راوی لاہور کے شہریوں کے لیے سیر و تفریح کا ایک مقبول مقام ہے، جہاں لوگ سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ دوسرے کنارے کامران کی بارادری تک کشتی کے سفر سے بھی محظوظ ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مگر یہیں پر ایک کونے میں بیٹھے اللہ دتا ہیں، جن کا کام دریا اور لوگوں دونوں پر کڑی نظر رکھنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو غوطہ خور کہتے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری عمر اسی دریا کے کنارے گزار دی ہیں۔
ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈ, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਨਿਕਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਇਸੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਹਮ ਲਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਪਰ ਪਕੜ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਮਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਮਜ਼ੇ ਬਚ ਜਾਤੇ ਹੈ।
ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਮੇਂ ਲੀਏ ਫਿਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਉਨ ਲੋਗੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅਬ ਤੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਦਸਾਤ ਮੇਂ ਬਚ ਗਏ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੇ ਹਾਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਉਨ ਕੇ ਪਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਸਵੀਰੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੇਂ ਉਨਹੀ ਲੋਗੋ ਕੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰੇਂ ਹੈਂ ਔਰ ਉਸੇ ਵੋ ਲੋਗੋ ਕੋ ਅਕਸਰ ਇਬਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ।
ਜਿਨ ਲੋਗ ਬਚਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਨ ਕੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਰ ਲੁੰਬਰ ਲਈਦਾ, ਡਰੈਸ ਲਈਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨਿਕਾਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾ ਮੁੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਡੁੱਬਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰੇ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਓ ਅਕਾਰਿਬ ਵੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਆਨੇ ਸੇ ਕਤਰਾਤੇ ਹੈਂ।
ਇੱਕ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਖੌਫ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਗਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਚ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੋਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ।
ਕਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੜਤੇ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਮੁਤਮਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਯਹੀ ਕਾਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਮੂਸਾ ਯਾਵਰੀ, BBC, ਲਾਹੌਰ।
ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਸੇ ਲਾਸ਼ੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਨੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇ ਮੂਸਾ ਯਾਵਰੀ ਕੀ ਬਾਤਚੀਤ ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ ਔਰ ਅਬ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀ ਟੀਮ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਕੂਰ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਕੂਰ, ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੇ ਸਾਥ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਮੇਂ ਕੌਣ ਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਆਗੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ।
دیکھیں بہت ہی زبردست رہی ہے پاکستان ٹیم کی کارکردگی آسٹریلیا کے خلاف اور آسٹریلیا کو پہلی مرتبہ T20 میں کلین سویپ پاکستان نے دیا ہے، یعنی سیریز کے جو تینوں میچز تھے وہ پاکستان نے جیتے اور پاکستان چونکہ اس وقت T20 کی عالمی رینکنگ میں نمبر ایک پوزیشن پر ہے تو یہ تینوں میچز جو پاکستان کے تھے پاکستان نے بڑے آرام سے، یعنی کہنا چاہیے کہ کنونسنگ وکٹری تھی اور بڑی تھمپنگ وکٹری تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ عالمی رینکنگ میں جو ہے اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور پاکستان کی اس کارکردگی میں جہاں تجربہ کار محمد حفیظ نمایاں رہے بیٹنگ میں، لیکن پاکستان کی جو بالنگ تھی اور پاکستان کی جو فیلڈنگ تھی وہ بہت ہی غیر معمولی رہی آسٹریلیا کے خلاف، جس کی وجہ سے پاکستان نے تینوں میچوں میں جو ہے 150 کے قریب اسکور کیا، لیکن پاکستان کی جو بالنگ اور فیلڈنگ کی جو غیر معمولی کارکردگی اس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کو جو ہے وہ آؤٹ کرنے میں کامیاب رہی۔ اور اب تک 30 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ پاکستان نے T20 میں اپنی حریف ٹیموں کو آل آؤٹ کیا ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اس وقت T20 فارمیٹ میں بہت ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
شکور، اچھا یہ بتائیں کہ کیا ٹیم کا یہ وننگ مومنٹم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی جاری رہے گا؟
بالکل، جس طرح کی پاکستان کی پرفارمنس تھی اس سے یقیناً سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت ہائی ہوا ہے۔ سرفراز جو ہیں وہ ایشیا کپ کی جو شکست تھی اور جو مایوس کن کارکردگی تھی اس سے کافی ڈاؤن تھے، لیکن پھر پاکستان نے آسٹریلیا کو ٹیسٹ سیریز میں ہرایا 1-0 سے، جس میں محمد عباس کی شاندار بالنگ جو ہے وہ نمایاں رہی تھی، اور اب یہ تین جو T20 میچوں کی سیریز، تو اس سے یقیناً نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹیم جو کل پہلا میچ ہے ابوظہبی میں اور اس کے بعد پھر دو میچز ہوں گے دبئی میں، تو بہت ہی بلند حوصلوں کے ساتھ یقیناً میدان میں اترے گی اور اس کی کوشش یہی ہوگی کہ جو کارکردگی کا جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھیں۔
شکور، بہت مختصر بتائیں چند سیکنڈوں میں کہ پاکستان کے سامنے کس طرح کے چیلنجز ہوں گے اگلی اس سیریز میں؟
دیکھیں، پاکستان کی جو مڈل آرڈر جو بیٹنگ ہے وہ کولیپس ہوئی ہے۔ پاکستان کے جو ابتدائی تین کھلاڑی ہیں، بابر اعظم ہوئے یا محمد حفیظ ہوئے، انہوں نے بہت اچھا اسٹارٹ دیا ہے، اور تو اس کے بعد پھر پاکستان کی جو مڈل آرڈر بیٹنگ ہے وہ کولیپس ہوئی ہے، اس سے پاکستان کو بچنا ہوگا۔
عبدالرشید شکور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سقلین امام اور پروڈیوسر تھے غزنفر حیدر۔ یہاں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈومنک ڈیلاگی، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے۔ اب یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
انڈیا کے شہر پونے میں یوٹرس ٹرانسپلانٹ سے پیدا ہونے والی رادھا ایشیا پیسیفک میں پہلی بچی ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ماں اور بیٹی دونوں صحت مند ہیں۔ پاکستان بھر میں صحافتی تنظیموں نے میڈیا ہاؤسز کی جانب سے کارکنوں کو ملازمتوں سے بڑی تعداد میں نکالنے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ جرمنی میں 100 عمر رسیدہ اور ضعیف مریضوں کے قتل کے مقدمے کی سماعت کے آغاز پر سابق نرس نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی ادارے WWF کے مطابق انسانوں کی جانب سے جنگلی حیات کے حد سے زیادہ استعمال کے باعث 60% چلنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے جانور اور پرندوں کا سن 1970 سے 2014 کے درمیان صفایا ہوا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہونے والے غیر ملکیوں کے بچوں کی امریکی شہریت ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔